با جنگ با وزه بلند صلوات
فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایام عزا میں اپنی مجالس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بلند آواز صلوات پڑھنا.
اللهم صل على محمد محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الصادقين معتمد المؤمنين موضع حاجات الطالبين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. صلوات. پروردگار کے حضور دعا ہے، خلاق کائنات، تمام مومنین کی ایام عزا میں عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ان عزاداریوں کے طفیل ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کو راضی اور خوشنود فرمائے کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف، ان کی بارگاہ میں اگر ہماری مختصر کوشش قابل قبول ٹھہرے تو یقیناً ذات پروردگار ہم پر اپنا لطف فرمائے گی. ایام عزا بہترین ایام ہیں امام زمانہ کے ساتھ ارتباط پیدا کرنے کی. یہ دن وہ دن ہونے چاہیے کہ انسان کی توجہ اس ہستی کی طرف ہو کہ جو آج اس زمانے میں حقیقی مظلوم ہے. تمام مظلومیتوں کی وارث، تمام مصیبتوں کی وارث آج پردہ غیب میں موجود ہے، لیکن متاسفانہ ہم نے اسے بھلا دیا. متاسفانہ وہ قوم کے جسے سب سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا چاہیے، اس نے اپنے زمانے کے امام کو بھلا دیا ہے. یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں فرزند زہرا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیا جائے. عزیزان گرامی، گزشتہ دنوں سے اپنی گفتگو جس موضوع پر شروع کر چکا تھا وہ اسلام حقیقی ہے، اور ہم ماہ محرم الحرام کے یہ پہلے ایام بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. چار محرم گزر چکی ہے اور پانچویں کا دن طلوع ہونے والا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور معلوم یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ سرمایہ جمع نہیں کیا ہے. یہ دن جیسے ماہ مبارک رمضان میں اپنی زندگی کے لیے بہترین سرمایہ جمع کرنے کے دن ہیں، اسی طرح ایام عزا میں ان آنسوؤں کے ساتھ اپنے باطن کو دھونے کے دن ہیں. یہ دن نفس انسانی کے تزکیہ کے دن ہیں، اور اگر انسان منزل تزکیہ پہ فائز ہو جائے تو اسے حقیقی اسلام کی شناخت ہو سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے ایک آلودہ انسان، غبار آلود آنکھیں، اٹا ہوا دل حقیقی اسلام سے آشنا ہو سکے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں. گزشتہ چند دنوں میں حقیقی اسلام سے متعلق چند مقدمات کو آپ حضرات خدمت میں عرض کیا ہے. آخری مقدمہ جو آپ حضرات خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر اسلام حقیقی کو پہچاننا چاہیں تو اسلام کو جامع دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو مکمل دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اگر اسلام کو دیکھا جائے تو حقیقی اسلام پہچانا جا سکتا ہے، ورنہ اگر اسلام کے بعض پہلوؤں کو جدا کر کے بعض دوسرے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو اسلام ایک ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جسے سمجھا جا سکے. لہذا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو پیغام دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ دین کو ایک ہی زاویے کے ساتھ، ایک ہی نگاہ کے ساتھ مکمل دیکھا جائے، اور دین کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہ دیکھا جائے. مرکب اور مجموعہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کسی شے کی ترکیب ایسی ہے کہ اگر اس کے ایک جز کو جدا کر لیا جائے تو بھی اس جز کو جدا تصور کیا جا سکتا ہے اور دوسرے مرکب کو جدا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مجموعہ نہیں ہے کہ جس کے اگر ایک حصے کو جدا کر دیا جائے تو پھر بھی مکمل دیکھا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے اسلام سے متعلق. بس اسلام ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کو مکمل ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی. ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے دونوں سے تمسک کیا تو گمراہ نہیں ہوگی. ہرگز نے کہا ہے کہ یہ مجموعہ اس میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر تم تمسک کر لو تو کامیابی کے منزل فائز ہو جاؤ گے، بلکہ دونوں کو برابر کہا ہے ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو کامیاب رہو گے، گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ بھی لن تضلوا کے ساتھ کہا ہے، یہاں پر عربی میں جہاں پر تاکید کے ساتھ کلمہ کہنا مقصود ہو، ہرگز گمراہی نہیں آ سکتی ہے. لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یعنی ان دونوں کے ساتھ تمسک کرنے سے. اور رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی وصیت میں افسوس کے ساتھ ابتدائے وصیت میں لکھتے ہیں کہ تاغوتیوں نے سب سے بڑا جرم جو کیا ہے پیغمبر کی رحلت کے بعد، وہ یہ کیا ہے کہ انہی دو حقیقتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. کسی نے کہا ہم قرآن کے حامی ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. کہ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی. کسی نے کہا ہمارے لیے حسبنا اہل البیت، ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے. جو بھی یہ نعرہ بلند کرتا ہے ہمارے لیے ان میں سے کوئی ایک جز کافی ہے، وہ گمراہی پہ ہے، جب تک ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا نہ جائے. لہذا یہ عرض کیا ہے اسلام ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت کو قرآن کے بغیر دیکھیں تو قرآن سمجھ آنے والی حقیقت نہیں ہے، اور اگر قرآن کو اہل بیت کے بغیر دیکھیں تو نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ اہل بیت سمجھ آئے گی. امام جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لے لے تو اس کو سمجھ جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر کسی ایک کو لے لے تو دونوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہیں گے. مجموعہ ایسا ہے کہ جس کو جدا جدا کر کے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اگر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو دونوں جاتے رہیں گے، نہ قرآن نہ اہل بیت. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت مل جائے گی قرآن جاتا رہے گا، یا قرآن مل جائے گا اہل بیت جاتی رہے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ نہ قرآن رہے گا نہ اہل بیت رہیں گی. اس لیے کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اور علوم میں سائنسز میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شے ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہوتی ہے تو لازم کے جانے سے ملزوم بھی جاتی ہے، دونوں اٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ آنکھوں کی بینائی جو ہے نا، ہم اگر دیکھنا چاہیں تو صحیح اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جب دونوں آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے. کبھی اگر ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں تو آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا، شفاف نظر نہیں آئے گا، بعض اوقات ایک ہی شے دو طرح کی نظر آئے گی. یہی حقیقت میں قرآن اور اہل بیت کی کیفیت ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آنکھ کو بند کر لیا جائے اور ایک آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے، ایک آنکھ کے ساتھ حقائق کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. یہ انہیں پتا ہے جن کے ہاتھوں سے ایک آنکھ چلی جاتی ہے،
لہذا عزیزان گرامی اسلام ایک مجموعہ ہے، اور مجموعہ بھی ایک سورس سے آیا ہے، ایک مقام سے آیا ہے، ایک خالص مقام سے آیا ہے، خالص ذریعے سے آیا ہے، خالص ذات پہ نازل ہوا ہے۔ یہ مجموعہ ایسا ہے کہ جہاں سے نازل ہوا وہ ذات پروردگار ہے، ایک ہی واحد ذات ہے جس سے یہ مجموعہ نازل ہوا ہے، جس کے ذریعے نازل ہوا ہے وہ بھی خالص ہے، جس پہ نازل ہوا ہے وہ بھی خالص ہے۔ یہ تینوں ایسی ازوات ہیں کہ جو خالص ازوات ہیں، ان سے صادر ہونے والی ہر شے جو ہوگی وہ خالص ہوگی، وہ پاکیزہ ہے، وہ اصیل ہے۔ بس اصیل اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اصلی سورس سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صحیح سٹینڈرڈ سورس سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو کسی دوسرے سورس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی دوسرے مقام سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ ایک سٹینڈرڈ جو دکان ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے ایک ایسی دکان کی جہاں پر سستی چیزیں بکتی ہیں، چائنیز آ گئے، مثلا پروڈکٹس چائنیز آ گئی ہیں، تو آج کل انہوں نے جنرل سٹور سے چائنیز جو ہے وہاں پر بکنے لگی، اشیاء بکنے لگی، وہی چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں، اس پر صرف میڈ ان چائنا لکھتی ہے اور وہ سستی بکتی ہے۔ تو جب سستی لینے والا نکلتا ہے تو وہ چیز تو اس کو مل جائے گی لیکن نقلی ملے گی، اصلی نہیں ملے گی۔ اصیل اسلام کو لینے کے لیے اصیل مقامات پہ جانے کی ضرورت ہے، اور اصیل مقامات دو ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ متاسفانہ ہم نے قرآن کو بھی اپنے ہاتھ سے دے دیا، اہل بیت اطہار کو بھی اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ نہ قرآن کے ساتھ ہمارا کچھ تمسک ہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا کچھ لگاؤ ہے، نہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے ایک کو چھوڑنے کی کوشش کی تو دونوں ہاتھوں سے جاتے رہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں دونوں ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دونوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کل ایک نئے مسلمان کے کامنٹس کو پڑھ رہا تھا، کینیڈا میں ایک بہت بڑے مبلغ ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئے ہیں، مسٹر میلر جو عیسائی مبلغ تھے، انہوں نے کامنٹس لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اٹھایا تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کے لیے، میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اس کو دیکھوں ایک کتاب کی جو بادیا نشینوں میں نازل ہوئی ہے، صحرا میں رہنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ قصے ہوں گے بادیا نشینوں کے، اس زمانے میں جہاں پر نازل ہوئی ہے مکے کے بدو تھے، بادیا نشین تھے، صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، ملخ کھانے والے لوگ تھے، تو ظاہر سی بات ہے اونٹوں پہ چلنے والے لوگوں کے لیے جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ تو اونٹوں کے متعلق بات کرتی ہوگی، صحرا کے متعلق بات کرتی ہوگی، ان بادیا نشینوں کے حالات کو لکھا ہوگا اس نے۔ تو کہتا ہے جب میں نے اس کو کھول کر پڑھنا چاہا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کتاب سے پڑھوں گا اور اسی کتاب کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کروں گا، لیکن جب میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، جتنا پڑھتا چلا گیا تو مجھے نظر یہ آیا کہ یہ کتاب تو میرے ساتھ گفتگو کرتی ہے، یہ تو میری فطرت سے گفتگو کرتی ہے، یہ بادیا نشینوں کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے ایڈوانس انسان کے لیے ہے، آج کے سائنٹیفک ذہن رکھنے والے انسان کے لیے۔ پھر وہی کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں پر قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، ولو کان من غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن ایک مجموعہ ہے، ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کی ایک آیت کو پڑھو تو دوسری آیت اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آیات، ایک آیت دوسری آیت کے کی تائید پہ نازل ہوئی ہے. آیات قرآن ہی ایک مجموعے کی شکل میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں نے پڑھا قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے آتا، کسی انسان کی بات ہوتی، تو ہم تو جب ایک خط لکھتے ہیں، ایک چھوٹے سے خط میں، ایک چھوٹی سی ای میل میں ہزاروں تناقضات اور تضادات پائے جاتے ہیں. یقینی بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے. لوجد اللہ فیہ اختلافا کثیرا. پھر یہ کہہ رہے کہ میں نے جب مزید اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اسی کتاب میں سورہ مریم نازل ہوئی ہے. یہ ایک عیسائی کی کامنٹ ہے. اسی کتاب میں سورہ مریم نازل ہوئی ہے. اور میں نے جب سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مریم کیا وہ مقام اور فضیلت جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہماری بائبل نے بیان نہیں کیا ہے، انجیل میں بیان نہیں ہوا. اور مجھے تعجب ہوا کہ ایک غیر مذہب ایک دوسرے مذہب کی ایک خاتون کے لیے پوری سورہ کو نازل کر رہا ہے. یقینی بات ہے کہ یہ کتاب کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس ذات کی طرف سے آئی ہے کہ جس نے مریم کو پیدا کیا. پھر یہ کہتا میں نے جب مزید دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کتاب ہمارے مذہب کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ واضح طور پر 25 مرتبہ کرتا ہے. 25 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، جبکہ خود ختمی مرتبہ کا ذکر 2 مرتبہ قرآن میں اگر نام کے ساتھ آیا ہے تو نام کے ساتھ 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے پیغمبر کا. ایک دفعہ وہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے نام کے ساتھ ہے، ایک دفعہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس یہ کہتے میں جو قرآن کی طرف دیکھتا چلا گیا تو میں قرآن کی حقانیت کی طرف قائل ہوتا چلا گیا، اور آج وہ اسلام قبول کر کے اسلام کی تبلیغ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. بس عزیزان اکرامی، اگر کوئی شخص قرآن کی طرف رجوع کرے اور قرآن کے ساتھ تمسک کرے تو اسے اہل بیت بھی نظر آئیں گے، اور اگر کوئی شخص اہل بیت کی طرف حقیقتاً رجوع کرے تو اسے قرآن بھی نظر آئے گا. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مجموعہ بنتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. آج ایک آیہ مبارکہ جس کو ابتدائی گفتگو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اسلام حقیقی پہ ایک اور دلیل قرآن کریم سے کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی مخلصین لہ الدین، حنفاء، سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکات کو ادا کریں. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہ وہ استوار مذہب ہے، یہ وہ قائم مذہب ہے، یہ وہ ٹھوس مذہب ہے، دین قیمہ. قرآن کریم نے اس دین کے کئی معانی کئی نام بیان کیے ہیں. اسلام جو دین ہے اس کا ایک نام دین قیمہ، دوسرا نام دین حنیف قرآن کریم نے کہا ہے، اور اس آیت میں بھی کلمہ حنیف بھی استعمال ہوا ہے. اور ذات پروردگار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خدا نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہے، وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی قسم کا حکم دیا گیا ہے، کسی کو جدا حکم نہیں دیا گیا، سب کو ایک کلمے کے ساتھ ذات پروردگار نے ایک ہی رسی میں پرو دیا ہے، ایک تسبیح کی طرح بنا دیا ہے. تمام انبیاء ایک تسبیح کی طرح ہیں, وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں. لِيَعْبُدُ اللَّهَ, تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں. اور قرآن کریم کی خوبی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ذات پروردگار نے جب انبیاء علیہ السلام کے عمل کو بیان کیا ہے تو کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا ہے. کلمہ حصر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی اور عمل کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے, یعنی قرآن کہہ رہا ہے وما عمر, ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے الا لیعبد اللہ, تاکہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں. حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی اور عمل تصور بھی کیا جا سکتا ہو, کوئی اور حکم تصور بھی کیا جا سکتا ہو, تو اس تصور کو بھی نکال دیا جائے. ذات پروردگار یہ کہنا چاہتی ہے ہم نے اپنے انبیاء کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے, لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین, تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں. لیکن اللہ کی بندگی کس حال میں؟ مخلصین, مخلصین کلمہ کیا کہتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں, خالصتاً للہ اللہ کی بندگی کریں. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذات پروردگار اگر کسی سے عمل بھی چاہ رہی ہے تو ایسا عمل چاہ رہی ہے کہ جو خالص عمل ہو, پاکیزہ ہو, اصیل ہو. اللہ نے انسان سے غیر اصیل عمل نہیں چاہا ہے, غیر حقیقی دین نہیں چاہا ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر حکم دیا ہے تو خالص دین کو اختیار کرنے کا ہے, غیر خالص خدا کو پسند نہیں ہے. پروردگار خالص لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے, خالص لوگوں کے دین کو قبول کرتا ہے. لہذا جب عمل کو قبول کرنے کے متعلق کہا ہے تو کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے, دوسروں سے قبول ہی نہیں کرتا ہے. اب وہ جتنا اچھا عمل بنا کے خدا کے سامنے پیش کر کے رہیں, یعنی جب متقین کا کلمہ استعمال کیا ہے تو یہاں پر شخص کی کوالٹی کو بیان کیا ہے. دو قسم کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں, ایک وقت خود عمل کی کوالٹی ہے, ایک وقت شخص کی کوالٹی ہے. صفات دو طرح کی ہیں, اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وقت میں عمل بہت اچھا کرتا ہوں, ایک وقت میں جو عمل کر رہا ہوں میں کیسا انسان ہوں. یہ دو چیزیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک کھانے کو بڑے اچھے طریقے سے سجایا, اس میں تمام اشیاء رکھی. اب رکھنے کے بعد میں کھانے کو پیش کرتا ہوں, وہ شخص کہ جو میرے ساتھ نفرت رکھتا ہے اگرچہ میں کھانے کو سجا کر بھی اس کے سامنے پیش کروں تو اس کو اس کھانے کی لذت نہیں آئے گی, وہ کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں کرے گا. اگر کوئی دشمن میرے سامنے آ کر اچھے سے اچھا کھانا بھی پیش کرے تو ایک نوالا حلق سے نہیں اترتا ہے, اس لیے کہ میں اس وقت کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں, مجھے اس کھانے سے غرض نہیں ہے, مجھے کھانا دینے والے سے غرض ہے. دینے والا کیسا ہے, کس صفت کا حامل ہے, کیسی خاصیت ہے اس کی, کیوں دشمن آ چکا ہے. اب جب دشمن آ گیا تو میرا ذائقہ بدل چکا ہے, کھانے کا ذائقہ نہیں بدلا, کھانا اسی طرح ہے, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن عزیزان گرامی, ایک وقت میرا دوست آ گیا جسے میں پسند کرتا ہوں, میرا محبوب آ گیا جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں, اس نے کھانا اٹھایا جو معمولی کھانا ہے جس میں کچھ زیادہ چیزیں بھی نہیں رکھی گئی ہیں, لیکن اس نے میرے سامنے آ کر کھانا رکھا, اب کھانے میں لذت پیدا ہو گئی. معلوم ہوتا ہے کہ دینے والا, عمل کرنے والا خود اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ کبھی جب مسجد میں کھڑے ہوئے علی ابن ابی طالب نے رکوع کی حالت میں وہ معمولی انگوٹھی دے دی, لیکن وہ معمولی انگوٹھی اس خلوص کے ساتھ دی تھی کہ دینے والی ذات علی ہے، علی کے ہاتھوں سے نکلنے والی انگوٹھی کو ذات پروردگار نے قبول کر لیا. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلی اللہ علیہ وسلم. بس دینے والے کی خود اپنی اہمیت ہے. دینے والا کیسا ہو اس کا اپنا مقام ہے. خدا نے یہی کہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من عمله فیہ التقویٰ، اس سے قبول کرے گا کہ جس کے عمل میں تقویٰ ہو. بلکہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان انسانوں کے خلوص کو دیکھتا ہے، ان کے تقویٰ کو دیکھتا ہے، ان کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. وہ آیا خالص دین پہ عمل کرتے ہیں، صحیح دین پہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے دین کو پہچانا ہے پھر عمل کرتے ہیں. بس خدا کو عمل سے پہلے خود انسان کی معرفت کے ساتھ غرض ہے. اللہ یہ چاہتا ہے پہلے پہچانو پھر عمل کرو، پہلے منزل یقین پہ پہنچو پھر عمل کرو، پہلے تقویٰ کو پہچانو پھر عمل کرو. لہذا عمل پہلے نہیں ہے، پہلے عقیدہ ہے. لہذا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عباد اللہ صلی اللہ الیقین، اے اللہ کے بندو خدا سے ایک بات کا سوال کرو، اللہ سے مانگو یقین. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ رَأْسُ الدِّينِ، یقین جو ہے یہ دین کا سر ہے. اب دیکھیں مثلا اگر کبھی کوئی آپ کو ایسا جسم مل جائے کہ جس کا سر ہی نہ ہو تو یہ جسم اس کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے اہم شے ہر شے کے لیے خود اس کا سر ہوا کرتا ہے، رأس. ذات پروردگار نے انسان کے لیے منزل یقین کو سب سے اہم منزل قرار دیا. اور مولا یہ فرماتے ہیں خدا سے جب مانگنا چاہو نا تو سب سے پہلا یہ سوال کرو، اے پروردگار تو ہمیں یقین دے دے. اس لیے کہ یقین اصیل دین کے ساتھ، یقین اس دین کے ساتھ کہ جو پائیدار ہے، دین القیمہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، وہ جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو مخلصین ہیں، یعنی خود ان میں خلوص پایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تو اس کا حکم دیا گیا بندگی کرو، لیکن بندگی میں خود اپنے آپ کو مخلص کی منزل پہ پہنچا دو. جب مخلص ہوں گے تو ذات پروردگار قبول کرے گی. پھر کہا حنفاء، اخلاص کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے. سوال پہلے آپ حضرات مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ رستہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، سیدھا رستہ ہونا ضروری ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ جیسے حنیف ہے ویسے اس کے مقابلے میں جنیف بھی ہے. حنیف سے مراد سیدھا راستہ ہے، یا ایسے راستے کے ساتھ لو لگانا کہ جو سیدھا راستہ ہو. جنیف وہ کہ جو تمائل رکھتا ہو گمراہی کی طرف، باطل کی طرف. اگر حق کی طرف تمائل پایا جاتا ہو، اگر حق کے ساتھ لو لگا رہا ہو تو اسے حنیف کہا جاتا ہے، اگر باطل کے ساتھ رابطہ برقرار کر رہا ہو تو اس کو جنیف کہتے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر دین کو پہچاننا چاہتے ہو تو دین حنیف کو اختیار کرو، یعنی سیدھا راستہ. حنفاء، اخلاص صرف کافی نہیں ہے، مخلصینہ بھی ہو. مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا راستہ بھی ابراہیم حنیف کا راستہ ہونا چاہیے، دین حنیف ہونا چاہیے. اور اگر حنفاء ہوگا پھر کہا لیقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یعنی قرآن کریم نے اس وقت تک انسان کو نماز اور روزے اور زکات کا حکم ہی نہیں دیا ہے جب تک انسان میں اخلاص پیدا نہ ہو جائے. اولاً اس اصلی دین کو پہچاننے کی ضرورت ہے, انسان میں اخلاص پیدا ہونے کی ضرورت ہے, پھر راستہ مشخص کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کے لیے ابھی تک راستہ ہی مشخص نہیں ہے, کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کے لیے مشخص نہیں ہیں. یہ تمام وہ امور ہیں, یہ سوال ہے ہر انسان کے لیے. لہذا مولا کائنات نے اس کو کیا خوب پہرائے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تین وہ چیزیں کہ جس کا ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. فرمایا کہ تین چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کرو, خدا تم پر رحم کرے گا. تین سوالوں کا جواب اپنے لیے تیار کرو, کہاں سے آئے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. یہ رستہ مشخص کرتا ہے انسان کا. انسان کا رستہ اس دنیا میں ان تین سوالوں میں مضمر ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مولا یہ فرما رہے ہیں اگر انسان ان تین سوالوں کا جواب اپنے لیے آمادہ کر لے تو اس کا دین مکمل ہو جائے گا. دین حقیقت میں انہیں تین چیزوں کا نام ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. دین ایک راستہ ہے. دین اس وقت حنیف بنتا ہے کہ جب اس کا راستہ اللہ کی طرف سے آئے, زندگی بھی اللہ کے ساتھ لو لگا کے گزاری جائے, پھر اللہ کی طرف واپس پلٹ جائے. یہ دین حنیف ہے. لہذا فرمایا خنفاء ان کا راستہ مشخص ہونا چاہیے, حق کے ساتھ زندگی بسر کریں. لیقیم الصلاۃ, اب یہاں پر لیقیمو ایک علت کو بیان کیا ہے, سبب کو بیان کیا ہے, ریزن کو بیان کیا ہے. ہم مخلص کیوں ہوں, یقین کیوں پیدا کریں, رستہ مشخص کیوں کریں, اس کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے. بغیر سبب کے تو مجھے یقین حاصل نہیں کرنا ہے, بغیر سبب کے مجھے مخلص ہو جانا چاہیے. نہیں, اس کا سبب یہ ہے لیقیم الصلاۃ, تاکہ اب اس یقین کو استعمال کریں, نماز قائم کریں, ویؤتوا الزکات. اب اس نماز کی قیمت ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ مخلصین لہ الدین, خنفاء, رستہ مشخص کر کے اب جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عزیزان گرامی اس کی نماز کو ذات پروردگار کچھ اس طرح سے قبول کرتی ہے کہ اپنے فرشتوں سے ہی کہتی ہے, فرشتوں ذرا روح زمین پہ نگاہ کرو, میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اب قیمت پڑ گئی, اب یہ واقعہ نماز ہے, ورنہ بت پرستی ہے. بسا اوقات اپنے نفس کی نماز پڑھتا ہے, بسا اوقات اپنے دل کی نماز پڑھتا ہے, بسا اوقات دوسروں کے لیے نماز پڑھتا ہے. جس نے ابھی تک پہچانا ہی نہیں ہے, اس کی راہ مشخص نہیں ہے, اس کی نماز بھی بت پرستی ہے. وہ ابھی تک اپنے خول سے نہیں نکلا ہے. جو اپنی ذات کے خول سے نہیں نکلتا ہے وہ ذات پروردگار تک نہیں پہنچتا ہے. ذات پروردگار تک پہنچنے کے لیے ذات کے بت کو توڑ کر ذات الہ العالمین تک پہنچا جاتا ہے. جو محدود ہے ابھی, اس کی ذات خود اپنے خیالات میں, تصورات میں پھنسی ہوئی ہے. یہ خیالات اور تصورات میں زندگی بسر کرنے والا اپنے خوف سے نہیں نکل سکتا, لیکن یقین کے ساتھ کھڑا ہونے والا خیالات کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا ہے. دیکھیں خیال کب آتا ہے. علماء نے چار اقسام کو بیان کیا ہے. ایک قسم ہے یقین, ایک قسم ہے جس کو کہا گیا ہے وہم, ایک قسم ہے خیال, ایک قسم ہے شک. اب ان تینوں چاروں کے مقامات کیا ہے؟ وہم جس کو ہم ظن کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, چاروں کا اپنا مقام ہے. خیال وہ شے ہے کہ جو ابھی 50% تک بھی نہیں پہنچا, ابھی منزل شک تک بھی نہیں پہنچا ہے. خیالات ہیں, خیال میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں.
خیال میں میں بادشاہ بھی ہو سکتا ہوں، خیالی بادشاہ بہت سے بنے ہیں. تازہ آپ نے شروع میں کبھی کہانی تو پڑھی ہوگی، اردو کتابوں میں موجود ہے جی، اس کہانی کو تو اچھی طرح یاد ہے نا آپ لوگوں کو. میں ابھی اس کی طرف سے اشارہ کرتا ہوں کہ خیالات میں کبھی انسان نے اپنا محل بنایا جی، اور وہ برتن بنانے والا تھا جی. تو ممکن ہے خیالات محل بناتے بناتے وہ جو اس کے سامنے برتن ہے اس کو بھی توڑ بیٹھے. خیالات میں انسان کبھی بیٹھے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. خیالات بہت وسیع ہیں. پھر جب خیالات تھوڑے سمٹ جائیں، اگر تھوڑا تمرکز پیدا ہو جائے، تو انسان شک کی منزل پہ پہنچتا ہے. یعنی جب دو چیزیں آ گئی ہیں، اب بہت سی چیزیں نہیں ہیں، بہت سے افکار اس کو پریشان نہیں کر رہے، اب یا خدا یا غیر خدا، تو یہاں پر تردید کی منزل ہے، شک پیدا ہو گیا. تو جب تک انسان شک میں مبتلا ہے خدا اور غیر خدا میں، تب بھی اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر شک سے نکل گیا، شک سے نکل کر ظن میں پہنچ گیا، گمان میں، وہم میں. وہم اب تھوڑے افکار سمٹ چکے ہیں، ایک سمت پہ جا رہے ہیں، لیکن 80% خدا کی طرف ہے، 20% پھر بھی بت ابھی باقی ہے، اب بھی ذہن میں کچھ پریشانیاں باقی ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اگر یہ سارے خیالات اور اوہام کو، تمام بتوں کو توڑ دیا جائے، اگر 100% انسان میں یقین پیدا ہو جائے، تو یہاں سے انسان کی بندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلی منزل ہے، یہ ابھی 100% بھی پہلی منزل ہے، یہ ایمان ہے، ابھی یہ اقام پیدا نہیں ہوا، ابھی منزل یقین اس سے بھی کہیں دور ہے. ابھی تو اس کو عقیدہ ہو گیا کہ خدا ہے. اب آئیے ہم اپنے متعلق دیکھتے ہیں، ہم کس منزل پہ ہیں. ابھی خیالات کی عبادت کر رہے ہیں، شک کی عبادت کر رہے ہیں، وہم کی عبادت کر رہے ہیں، یا یہ کہ یقین کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ اسے کبھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. اگر سوچیں گے نہیں تو ہم اس اصلی دین تک نہیں پہنچ سکیں گے. بہت سے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اس بت پرستی سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہا ہے حنفاء لیقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک الدین القیمہ. یہ تمام عوامل اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو یہ دین قیمہ بنتا ہے. یہ قیمہ اصل میں قیمتی میں سے ہے، یعنی قیمتی دین. قیمہ اس کو عربی میں استوار کے ساتھ بھی، قوام ستون کو کہا جاتا ہے، کبھی عماد کہا گیا کبھی قوام کہا گیا. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. استوار دین وہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں اب کبھی لغزش پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اب اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے. اس پہ مصیبتیں تو آ سکتی ہیں، سختیاں تو آ سکتی ہیں، اسے زندانوں میں ڈالا جا سکتا ہے، اسے سرے دار چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کو دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے. دین قیمہ ہونا ضروری ہے. جب تک دین قیمہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک نہ حبیب کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ مسلم ابن اوسجا کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ مسلم ابن عقیل کی سمجھ آ سکتی ہے. آئیے ذرا ان صحابہ کے مقامات کو دیکھتے ہیں. یہ وہ سیرتیں کہ جو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں پروان چڑھنے والے ہیں، وہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا ہے، ان کی سیرت کیسی سیرت ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر اہل بیت اطہار کے گھر میں پروان چڑھے. حبیب ویسے حبیب نہیں بنے، جیسے حبیب کا نام حبیب ہے ویسے یہ حبیب خدا بھی ہے، پروردگار کی پسندیدہ شخصیت.
وہ جسے پیغمبر اکرم کا سایہ نصیب ہوا. زندگی کا خاصا حصہ حضرت حبیب نے پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے. لہذا حبیب علوم آل محمد کے حامل تھے. اگر ایک شیعہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس گھر میں آ کر اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کرے تو اسے چاہیے کہ ان سیرتوں کو دیکھے, صحابہ کی سیرت کو دیکھے. اگر وہ دوسرے لوگوں نے صحابہ کا نام لے لے کر ہمیں صحابہ سے ہی الرجک کر دیا ہے, عجیب ہو گیا کہ اب ہم نہ صحابی کے نام بھی سننا نہیں چاہتے. بھائی صحابہ دونوں قسم کے ہیں, بعض صحابی ہیں بعض خرابی ہیں. ہمیں خرابی سے غرض نہیں ہے, ہمیں صحابی سے غرض. صحابہ جو اہل بیت اطہار کے تھے جنہوں نے اپنی زندگی رسول خدا کے ساتھ گزاری ہے. ہم صحابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم صحابی اس کو سمجھتے ہیں جس نے پیغمبر کو بھی دیکھا, پیغمبر کے ساتھ زندگی بھی گزاری, پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی پیغمبر کی راہ پہ باقی رہا, اہل بیت اطہار کی نصرت کی ہے. زندگی کے آخری لمحے تک اگر اس نے اس راہ پر زندگی بسر کی ہے تو ہم اس کو صحابی سمجھتے ہیں. ورنہ کسی کا ساتھ ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ کہتا ہے نا فلاں صاحب ابھی یہ پچھلے دنوں حسن فوت ہو گئے تو بھائی بزرگوار تو امام کے ساتھ تھے, کسی کا کہتے ہیں کسی کے ساتھ تھے. کسی کے ساتھ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کی آخری عمر کے حصے کو دیکھا جائے, اگر وہ زندگی کے آخری لمحے تک اس رستے پہ استوار ہے تو وہ دین قیمہ رکھتا ہے. اگر اس نے کہیں پر رستے کو چھوڑ دیا بس کیا, اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہمیں کیا رضا. لہذا سب سے بڑی دعا, بہترین دعا جو ہر انسان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. اے خدا آخری جو لمحہ ہے نا اس کو خیر پہ قرار دے. عواقب امور ریزلٹس جو ہم صحیح ہونا چاہیے. آخری زندگی کا لمحہ ایمان پر ہونا چاہیے. لہذا آپ نے دیکھا کہ حور مینا پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری تھی, نہ امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزاری تھی, نہ آئمہ علیہ السلام کی نصرت کی, لیکن آخری لمحہ اسے خیر پہ مل گیا. یہ خوش نصیبی تھی اس کی. اور یہ بھی اسے بی بی کی دعا ملی ہے, یہ بی بی کی دعا تھی. جانتے ہیں اس نے بی بی کے نام کی قدر کی تھی. رستے میں چلتے ہوئے کبھی جب میرے مولا نے کہہ دیا, کل میں نے عرض کیا تھا کہ اے حر تیری ماں تجھ پر روئے, تو اس کے جواب میں حر نے یہ کہا تھا آپ نے میری ماں کا تو نام لیا ہے لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا ہوں. عزادارو شاید یہی اس کا یہ جملہ, یہ بی بی کی قدر کرنا اس کی عاقبت بے خیر ہوگی. زہرا نے اسے انتخاب کر لیا. بی بی نے کہہ دیا تو نے میرے نام کی قدر کی ہے. بس معلوم ہوتا ہے کبھی اخلاص کے ساتھ ایک جملہ بھی ہماری زندگی کے لیے وہ سرنوشت ساز ثابت ہو سکتا ہے, ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. ایک قدر کا جملہ, ایک قیمتی جملہ, ایک عزت کا جملہ, مقام اور منزلت کو سمجھتے ہوئے. لہذا حبیب کے متعلق ہی ملتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ حبیب نے زندگی گزاری. علوم قرآن کے حامل حبیب. کل جس خط سے متعلق میں نے عرض کیا تھا جب میرے مولا نے کوفہ میں لکھا ہے, اس میں حضرت نے ایک اور لقب جو حبیب کو لکھا ہے کہ الی الاخل فقیہ, میرا خط ہو میرے اس بھائی کی طرف کہ جو فقیہ بھی ہے, اہل بیت کی راہ پہ عمل کرنے والے فقیہ ہونے چاہیے. وہ جو خانے اہل بیت میں پروان چڑھتے ہیں ان کی فقہ سے آشنائی ہونی چاہیے. علوم آل محمد میں کچھ اس طرح سیراب تھے, ایک عارف ہستی بے تمام معنی عارف ہستی حبیب ہے. زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں، مثلا میسم تمار کے متعلق حضرت حبیب نے پیشن گوئی کی تھی، اے میسم آپ کو سردار شہید کیا جائے گا، میں دیکھتا ہوں آپ کے قاتل کو، اس کی خصوصیات کو بیان کیا، خانہ اہل بیت اور قرآن میں پروان چڑھنے والے کچھ ایسے بابصیرت ہوا کرتے ہیں کہ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو لوگوں کو حقیقی نگاہ میں دیکھتے ہیں، ان کو اصلی شکلوں میں دیکھتے ہیں. پھر حبیب مبلغ اسلام تھے، کوفہ میں اہل بیت اطہار کے دین کی طرف دعوت دینے والی ہستی حضرت حبیب ہیں، امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے جس نے کوفہ میں زندگی بسر کی ہے وہ حبیب ہیں. حبیب کو بڑا شرف حاصل ہوا ہے، بہت بڑا مقام حاصل ہوا ہے، اور اس سے بڑا مقام بھی کیا تھا کہ کسی کو میرے مولا نے خط نہیں لکھا ہے لیکن حبیب کو خط لکھا ہے. میرے بھائی ہم کربلا میں اتر چکے ہیں، عزادارو امام کا کسی کو بھائی کہنا معمولی بات ہے؟ میرے مولا نے کربلا کی سرزمین پہ ایک عباس کو اپنا بھائی کہا ہے، پھر حبیب کو لکھ کر بھیجا ہے، اے بھائی حبیب ہم کربلا میں اتر چکے ہیں. پھر عزیزان گرامی جب حبیب کربلا میں آ جاتے ہیں، میں صرف کردار کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مصیبت کو بعد میں بیان کروں گا. جب حبیب کربلا میں پہنچ گئے تو حبیب نے حسینی دین کو، آئین حسینی کو، منشور حسینی کو پہنچانے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے، مبلغ حسینی کے طور پر، مبلغ آئین حسینی. مولا نے ارشاد فرمایا، حبیب ان اطراف میں اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جن کو ہماری نصرت کے لیے تم پکار کر لا سکتے ہو تو جاؤ. حبیب نکلے، کہا مجھے یہاں پر قبیلہ بنی اسد کے متعلق پتا ہے، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میں جاتا ہوں میں ان کو اپنے ہمراہ لاؤں گا، آپ کی نصرت کے لیے لے کر آؤں گا. اعزاداروں مومن وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اگر شہادت کے قریب بھی پہنچ رہا ہو تو چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر شہادت کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم فرض کریں اگر کبھی خدا نے ایسی فرصت دے دی کہ ہم نصرت امام کے لیے پہنچ گئے تو پھر ہمارا فریضہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بعد ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، کئی لوگوں کو ساتھ ملا کر چلیں. حبیب آتے ہیں، بنی اسد سے گفتگو کرنا شروع کی کہ بنی اسد کیا جانتے ہو یہ صحرا میں جس نے آ کر خیمے لگا لیے ہیں یہ کون ہے؟ بنی اسد نے کہا ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. کہا یہ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول کے ساتھ ان کی بہنیں زینب و ام کلثوم بھی آ گئی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بچیاں ہیں، کیا رسول خدا کی نصرت کے لیے نہیں نکلنا چاہتے ہو؟ عزاداروں 90 کے قریب لوگوں کو، میں کہتا ہوں حبیب کے کلام میں کتنی سحر تھی، کتنا اثر تھا کہ ایک انسان 90 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے. لیکن اس طرف سے عمر سعد کو خبر ملی، حبیب اپنے ساتھ 90 آدمیوں کو لے کر امام کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں. اس نے فوج کو بھیجا، رستے میں فوج کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہ بنی اسد کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، چھوڑ کر چلے گئے. حبیب پھر سے تنہا اپنے مولا کے خیمے میں پہنچے، شاید پشیمانی کے ساتھ آ کر اپنے مولا کے حضور کہا ہوگا، مولا میں حامی تو لے کر آیا تھا، مددگار تو لے کر آیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا ہوں، میری ذات حاضر ہے. پھر یہ جو شب عاشور آنے والی ہے عزیزان گرامی، حبیب نے کئی مرتبہ میرے مولا کے خیمے سے نکل کر اشقیا سے گفتگو کی ہے، سب کو امام حسین کی طرف پکارا ہے، لیکن عزیزو وہ دن آ گیا کہ جو کربلا میں قیامت کا دن تھا، وہ دن آ گیا کہ جو مظلومیت مظلوم کربلا کا دن تھا، وہ دن عاشور کا دن اگرچہ ایک دن ہے لیکن اس عاشور کے دن نے کچھ ہماری کیفیت کو ایسے بدل دیا ہے کہ ہم زندگی بھر اگر گریہ کرتے رہیں تو یہ ایک دن ہم پر بھاری ہے۔ اور یہ بھی ہمارے مولا امام صادق نے کہا ہے، لقد عظمت مصیبتک فی السماوات والارض، تیری مصیبت تو آسمان اور زمین پہ بھاری ٹھہری ہے۔ اور میرے چھویں امام یہ کہتے ہیں، شیعو صرف تم گریہ نہیں کرتے ہو بلکہ آسمان 40 دن تک گریہ کرتا رہا، کربلا کی سرزمین میں مظلوم کے خون کو دیکھ کر 40 دن تک آسمان نے گریہ کیا ہے۔ لہذا جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو ہم اس کائنات کے ساتھ یکسو ہو جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عاشور کے دن زہر کا وقت قریب آیا ہے تو عزاداروں میرے مولا کے ایک صحابی نے آ کر مولا کو نماز یاد دلائی، جس کا نام ابو ثمامہ ساعدی تھے، آ کر کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے مولا نے جواب میں کہا، خدا تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، ذرا جا کر مہلت مانگو، میں حسین نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں، اے فرزند رسول تجھے نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت طلب کرنی پڑتی ہے، تجھے نماز پڑھنے کے لیے بھی اجازت مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن میرے مولا کہیں گے مصیبت یہی تک نہیں تھی، اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئی، جب جا کے تقاضا کیا تو عزیزان گرامی حسین ابن تمیم نے آگے بڑھ کے کہا، اے حسین اگر تجھے کوئی نماز فائدہ دے سکتی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ عزادارو اس طرف سے حبیب جو غیور انسان تھے، جو رسول خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے امیر المؤمنین کے صحابی تھے، ایک دفعہ غیرت نے جوش کھایا، حسین سے مخاطب ہو کر کہا، اگر نواز سے رسول کی نماز فائدہ نہیں پہنچاتی تو کیا تجھ جیسے لعین کی نماز فائدہ پہنچائے گی، اے بد کردار انسان۔ ابھی یہ کہنا تھا عزیزو تو حسین نے تلوار کو نکالا، تلوار نکال کے حبیب پہ حملہ ور ہوا۔ حبیب نے کہ جو علی ابن ابی طالب کے رکاب میں لڑنے والی ہستی تھی، وہ شجاعت ترین ہستی، ایک مرتبہ تلوار کے ساتھ حملہ ور ہوئے، اپنا تعارف کرنا شروع کیا، کہا مجھے حبیب کہتے ہیں، میں مظاہر کا بیٹا ہوں، میں جنگ کر کے جانتا ہوں، جب حملہ کرنا شروع کیا کئی اشقیا کو وارد جہنم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزو ایک لعین آگے بڑھتا ہے جس کا نام بدیل تھا، یہ پشت سے آ کے حضرت حبیب پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ وہ لمحات تھے کہ جو حبیب کی زندگی کے آخری لمحات تھے، لیکن حبیب عزیزان گرامی ویسے ہی مظلوم ہے جیسے مظلوم کربلا مظلوم ہے۔ کربلا کی سرزمین میں حبیب نے کچھ اس طرح سے وفا کی ہے کہ اس طرح سے کسی دوسرے صحابی نے وفا نہیں کی ہے۔ اے عزاداروں بدیل نے آ کر حملہ کیا، جب پشت سے وار کیا تو اس طرف سے حسین اٹھا ہے، اس نے اپنے انتقام لینے کے لیے ایک مرتبہ آ کر حبیب پہ حملہ کیا، حبیب پہ حملہ ہونا تھا، حبیب کی آواز بلند ہوئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہ جسے سارے پکارتے تھے عزیزو، اے کربلا کی سرزمین پہ جس کو ہر جانے والا پکارتا تھا حبیب نے بھی اسے پکار لیا۔ ایک مرتبہ جب میرے مولا خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے، لعینوں نے حملہ کیا، حبیب گھوڑے سے اترے، حسین قریب آئے، یہ لعین جب قریب آیا اس نے تلوار کے ساتھ وہ ستم کرنا شروع کیا ہے، حبیب کے سر کو اس کے جسم سے قلم کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حبیب کا سر نیزے پہ بلند ہوا، لعین
جنہوں نے آواز دی الا قد قتل الحبیب، اے عزادارو حبیب کے سر کو قلم کر لیا گیا. اب اس کے بعد اشکیا ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے حبیب کو مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے حبیب کو مارا ہے. لیکن حسین ابن تمیم نے ایک مرتبہ حبیب کے گلے کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا ہے. پھر اس کے بعد فتح کے نکارے بجانے شروع کیے، کہا آج ہم نے حبیب کو قتل کر لیا ہے. ایک لعین آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا اے کیا فخر کر رہے ہو، حبیب کو مار دیا ہے. اے جانتے نہیں ہو حبیب تو رسول خدا کے صحابی تھے، اے حبیب تو امیر المومنین کے صحابی تھے. میرے مولا چلتے ہوئے آتے ہیں، عزادارو ایک لاش کے قریب حسین اترے جس کا سر قلم ہو چکا تھا. اے میرے مولا کی چیخ نکلی، آہ بلند ہوئی. اے عزادارو کربلا کی سرزمین پہ مقتل والے لکھتے ہیں حسین نے سب سے زیادہ گریا حبیب کی لاش کے قریب کیا ہے، اس لیے کہ دیکھا ایک ایسی لاش ہے جس کے سر کو قلم کر لیا گیا. اے عزادارو حبیب کی سر کو اس لعین نے اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکایا، لٹکاتے ہوئے عاشور کے دن بھی لٹکائے رکھا. عاشور کے دن سے بھی نکلا، گیارہویں کا دن بھی گزرا. ابھی جب کوفہ میں وارد ہوئے، اے عزاداروں لوگ مختلف صحنوں کو دیکھ رہے تھے، مختلف مناظر کو دیکھ رہے تھے. اس طرف سے حبیب کا ایک چھوٹا بیٹا آگے بڑھ کے ایک سر کی طرف نگاہ کر رہا ہے کہ جو گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹک رہا تھا، اس گھوڑے کے ساتھ لٹکے ہوئے سر کی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہے. یہ لعین آگے بڑھ کے کہتا ہے آخر تو دوسروں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، یہ گھوڑے کی طرف کیوں نگاہ کر رہا ہے؟ اے عزادارو ایک نمبر دبا حبیب کا یہ یتیم بیٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے میں اس سر کو دیکھتا ہوں، یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، اے لعین تو نے گردن میں لٹکا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.